احمده واصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان صدق الله العظيم وعن ابي رقية تميم بن عوف الداري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. حضرات آپ کو اخباری اطلاع سے یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ آج مجھے وفاقی کاؤنسل یا مجلس شورا میں شرکت کی دعوت کو جو میں نے قبول کیا اس کے ضمن میں اپنا موقف وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا بھی حق ہے اور میرے جتنے بھی مخلصین اور معاونین اور مجھ سے اتفاق رکھنے والے مجھ سے ہمدردی رکھنے والے میرے کاموں میں دامے دل میں سکھ میں تعاون کرنے والے ان سب حضرات کا حق ہے کہ اس معاملے میں اگر کوئی نقیم یا اس بات تشویش ہوئی ہے تو جن چیزوں کے پیش نظر میں نے یہ فیصلہ کیا وہ آپ کے سامنے رکھوں. آپ بھی حد تک امکان کوشش کریں کہ کسی پہلے سے طے شدہ موقف کو اپنے ذہن سے نکالیں اور جو باتیں میں اس وقت آپ کے گوشت گزار کرنے چلا ہوں انہیں حد تک امکان خالی ذہن ہو کر سنیں اور ان پر غور کریں. اس کے بعد بھی جو رائے آپ کی ہوگی اور جو رہنمائی بھی آپ میری فرما سکیں گے میں اس کے لیے حاضر ہوں, چاہے وہ انفرادی طور پر ہو چاہے کسی اجتماعی شکل میں ہو. میں آپ حضرات کی رائے بھی معلوم کرنے کے لیے بے چین رہوں گا. میں نے کبھی اپنے کل ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ہے. اپنی امکانی حد تک جو بات صحیح سمجھ میں آتی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے, اور خطا اور غلطی کا احتمال جب ہم جلیل القدر صحابہ اکرام کے بارے میں مانتے ہیں, اور میں نے بار بار آپ کے سامنے کہا کہ حضرت ابو بکر بھی معصوم نہ تھے, حضرت عمر بھی معصوم نہ تھے, حضرت عثمان بھی معصوم نہ تھے, حضرت علی بھی معصوم نہ تھے, تو ہم میں سے کسی کا تو ظاہر بات ہے کہ کوئی امکان ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے بارے میں یہ سمجھیں کہ ہمارے کسی فیصلے میں غلطی نہیں ہو سکتی. اس زمن میں سب سے پہلی بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا وہ یہ ہے کہ میرے یقیناً کچھ نہ کچھ سماجی معاشی اور سیاسی نظریات ہیں, بلکہ میں زیادہ صحیح طرح الفاظ میں کہوں تو یوں کہنا چاہیے کہ میرا اپنا مطالعہ ہے قرآن مجید کا اور اسلام کا, جس کی روح سے میری ایک رائے ہے کہ اسلام کا سماجی نظام کیسا ہونا چاہیے، آئلی نظام کن بنیادوں پر استوار ہونا چاہیے، معاشی تعلیمات کیا ہیں، سیاسی تعلیمات کیا ہیں، کہ جو میرا مطالعہ ہے. اور خوش قسمتی سے یہ گزشتہ ایک سال کے دوران ان تینوں اعتبارات سے میں سیر حاصل گفتگو کر چکا ہوں. اپنے سفر امریکہ سے پہلے میں نے اسلام کے معاشی نظام یا قرآن حکیم کی معاشی تعلیمات کے موضوع پر مسلسل گفتگو کی تھی، سیاسی نظام پر تفصیلاً 6 اجتماعات میں یہاں میری گفتگو ہوئی. اس کے بعد 4 یا 5 جمعوں میں میں آئلی اور سماجی نظام کے بارے میں بات کر چکا ہوں. تو یہ میرے نظریات نہیں ہیں، میرے نزدیک قرآن مجید کا اور دین کا تقاضا یہ ہے، ہمارے دین کی اور اللہ تعالیٰ کے کتاب کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی سنت کی تعلیمات یہ ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان میں سے کسی ایک چیز کے لیے کوئی تحریک لے کر اٹھوں، اسی کو اپنی جدوجہد کا مرکز بنا لوں. مثلاً یہ کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پردہ قرآن اور سنت کا ایک لازمی تقاضا ہے، خواتین کا اور مردوں کا جداگانہ دائرہ کار یہ اسلام کی تعلیمات کا ایک بنیادی اصول ہے، لیکن یہ کہ میں اسی ایک ایشو کو اپنی ساری گفتگو کا اور اپنی ساری جدوجہد کا اور اپنی توانائیوں کا ہدف بنا لوں، یا یہ کہ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کبھی ایسا بھی ہوا ہمارے ہاں کہ ایک صاحب، ظاہر بات ہے کہ وہ دینی جذبے ہی کے تحت کرتے تھے، کہ کینچی ہاتھ میں لے کر اور وہ بے پردہ خواتین کی چوٹیاں کاٹنے کے ایک جہاد اپنے نزدیک اس کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا تھے، چاہے اس طرح وہ جیل میں پہنچ گئے ہوں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بھی سماجی یا تہذیبی ایول کو ہم اپنا موضوع بنا کر اس پر کوئی تحریک اٹھائیں اور اس پر اپنی جدوجہد کو مرتکب کر دیں، لیکن میرا طریقہ یہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے نزدیک یہ ساری خرابیاں جو ہیں در حقیقت ان کی ایک جڑ ہے. میں بعد میں عرض کروں گا کہ وہ جڑ کون سی ہے. جب تک کہ اس جڑ پر وار نہ ہوگا اور اس بنیاد میں تبدیلی نہ ہوگی، یہ جو پتے ہیں ان درختوں کے اور جو شاخیں ہیں ان کی، ان میں سے ایک کو تراشنے کی کوشش کرنا بالکل صحیح نہ حاصل. لہذا جہاں تک نظریے کا تعلق ہے وہ دوں گا، بیان کروں گا اسلام کا تقاضا کیا ہے، اسلام کی تعلیم کیا ہے. اس میں کسی مداہنت کو میں حتی الامکان کوشش کروں گا کہ میرے پاؤں میں وہ بیڑی بن کر نہ پڑے. اپنے دوستوں کا خیال ہو یا زمانے کے چلن کا خیال ہو، ایسی کوئی چیز جو ہے وہ میری زبان پر تالا نہ بن کر پڑ سکے کہ میں جو حق سمجھتا ہوں اسے بیان نہ کروں، لیکن اسے اپنی جدوجہد کا، اپنی مسائل کا، اپنی کوششوں کا، اپنی توانائیوں اور اوقات کے مصرف ہونے کے اعتبار سے اصل ہدف نہیں بنا سکتا، نہ میں نے بنایا ہے اور نہ آئندہ اس قسم کا کوئی میرا ارادہ ہے. اسی طریقے سے مثلاً میرے کچھ معاشی نظریات، یا پھر میں بتاؤں گا کہ صحیح طور الفاظ میں میرے نزدیک قرآن مجید کی کچھ معاشی تعلیمات ہیں. سود جتنی بڑی برائی ہے، میں اس کے لیے بربلا پھر وہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا موازنہ کر کے ہمیں بتایا ہے کہ الربا 70 جزءاً ایسرها عن ينكح الرجل امه. تو یہ میرے نزدیک ہے اصل جو قدر و قیمت کا معاملہ ہے، کتنی بڑی برائی ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. اسی طریقے سے مزارت میرے نزدیک حرام ہے. میں اپنے پورے شرح وقت کے ساتھ یہ رائے بیان کر چکا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے پر مجھے یقین ہے کہ بالکل درست ہے، اور ہمارے باپ کے فقہا اور ان کے شاگردوں نے اس میں جو بھی شکل اختیار کی ہے میرے نزدیک وہ حالات کا ایک تقاضا تھا کہ انہوں نے امکانی حد تک مزارت کے سلسلے میں اس اصلاحی شرطیں لگا کر اس کے جواز کا فتویٰ دیا. لیکن اگر ہم جائزہ لیں کہ ہمارے تمام ائمہ دین کا موقف کیا ہے تو معلوم یہ ہوگا، اور احادیث نبویہ کو سامنے رکھیں، تو یہ ایبسنٹی لینڈ لارڈزم اور مزارت میرے نزدیک حرام ہے. لیکن یہ جان لیجئے کہ میں اس بنیاد پر بھی کوئی تحریک اٹھانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، نہ میں نے اب تک کیا ہے نہ آئندہ کروں گا. اپنا مطالعہ قرآن، اپنا جو بھی مطالعہ ہے دین کا، اس سے جو بات میرے سامنے آئی ہے اس کے بیان کرنے میں مجھے کوئی بات نہیں، مجھے یہ چیز، یہ ایسا نہیں ہے کہ معلوم نہ ہو کہ یہ ملک بنیادی طور پر جاگیرداروں اور زمینداروں کا ملک ہے. میں جانتا ہوں اس کی طرح یہاں سانس لینا مشکل ہو جائے گا اس شخص کے لیے کہ جو یہ رائے رکھتا ہو کہ یہ حرام ہے. مجھے اچھی طرح معلوم ہے اور میں اس کے باوجود کہہ رہا ہوں یہاں کا ہمارا سارا جو معاشی ڈھانچہ ہے یہ تجارت اور صنعت تو بہت کم حصہ ہے اس کا. ہمارا بنیادی جو ہماری معیشت ہے وہ زرعی معیشت ہے، اور اس کے بارے میں اتنی بڑی رائے رکھنا بنیادی یہ حالات کے تقاضے کے مطابق نہیں ہے. لیکن یہ کہ میں حالات کے تقاضوں سے اپنے فیصلے نہیں کرتا، میرے فیصلے الحمدللہ آبجیکٹولی ہوتے ہیں اس بنیاد پر کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اور قرآن اور حدیث کا تقاضا کیا ہے. بئی ہما میں اس موضوع پر بھی تحریک چلانے کی وہ صحیح نہیں سمجھتا، اس لیے کہ میرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ بحالات موجودہ اگر اس نوعیت کی کوئی تحریک چلائی جائے تو اس کا سارا فائدہ کمیونسٹوں کو پہنچے گا، اس لیے کہ ایک جز میں آ کر میرے اور ان کے درمیان اگر ایک اتفاق ہے تو یہ جز کا اتفاق ہے، ان کا اتفاق نہیں ہے. ان کی یہ رائے کسی اور نظریے پر مبنی ہے، میری یہ رائے کسی اور بنیاد پر اپنی اساس رکھتی ہے. اگر وہ اساس میرے ملک اور معاشرے میں نہیں ہے تو محض اس جزیے کو اگر میں انسرسائز کروں گا اور اس کو لے کر کھڑا ہو جاؤں گا اور تحریک برپا کروں گا تو اس سے اسلام کے کوز کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا بحالات موجودہ، بلکہ اس کا سارا نفع جو ہے وہ قوتیں اٹھائے گی اور فصل وہ کاٹے گی کہ جو یہاں سوشلزم یا کمیونزم کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں اور جن کا بنیادی نقطۂ نظر خالص مادہ پرستانہ ہے، جنہیں دین سے کوئی سروکار نہیں ہے، جنہیں ایمان کے بنیادی حقائق کے بارے میں بھی ان کو کوئی اثباتی ان کا پہلو موجود نہیں ہے. لہذا اگرچہ میری رائے وہ ہے، تاہم میں نے اس پر نہ کوئی تحریک چلانے کا فیصلہ کیا اور نہ آئندہ میرا کوئی ایسا ارادہ ہے. کسی طریقے پر سمجھ لیجیے کہ میرے کچھ سیاسی نظریات بھی ہیں. میں نے برملا کہا ہے کہ عہد حاضر میں جس کو ہم جمہوریت عام طور پر کہتے ہیں اس کا جو ایک جڑ اور بنیاد ہے یعنی عوامی حاکمیت، اس کو نکال دیجیے. اگر پاپولر سوورنٹی کی بجائے ڈیوائن سوورنٹی کی بنیاد پر ایک پاپولر وائس ریجنسی کا نظام قائم کرنا یہ اگر پیش نظر ہے تو یقیناً میرے نزدیک یہی دین کا تقاضا ہے، اسلام کی تعلیم یہی ہے. امرہم شورہ بینہم کا تقاضا اس معاشرے میں اسی طریقے سے پورا ہو سکتا ہے کہ حکومت کے بننے میں، حکومت کے نظام کے چلنے میں یہاں کے جو بسنے والے ہیں ان کی رائے کو عمل دخل ہو، اور وہ یہ نہ سمجھے کہ کوئی ایک طبقہ یا کوئی ایک خاندان یا کوئی ایک گروہ جو ہے وہ ہم پر حکمران ہو گیا اور ہمارے سیاسی حقوق پر اس نے ڈاکہ ڈالا ہے. اگر ایسا ہوگا تو یہ نہ اسلام کے تقاضے کے مطابق ہوگا نہ اس ملک و ملت کی مصلحت میں ہوگا. یہ باتیں میں تفصیل سے کہہ چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں بحالیت جمہوریت کی کسی تحریک میں نہ کبھی پہلے شریک ہوا ہوں نہ آئندہ کبھی شریک ہوں گا، اس لیے کہ اس ضمن میں کوئی بھی کوشش اگر ہوگی تو وہ در حقیقت سیکولر ڈیموکریسی پر یقین رکھنے والوں کے ہاتھوں کو تقویت پہنچائے، ان کا بھی بنیادی نقطۂ نظر جو ہے دینی نہیں ہے. ان لوگوں کے ہاں دین جو ہے وہ جزوی طور پر کہیں زندگی کے ایک گوشے میں ایک علیحدہ سی رکھی جانے والی چیز ہے، باقی اصل میں ان کے ذہن میں جو تصور ہے وہ سیکولر ڈیموکریسی کا ہے یا نیشنل ڈیموکریسی کا ہے. میرے نزدیک اس طرح کی کسی تحریک تھا وہ ایوب خاں کا دور تھا، میں نے اس میں کوئی حصہ نہیں لیا. ذہن میں رکھیے کہ اگرچہ جس وقت صدر ایوب صاحب کے خلاف مہم چلی ہے اور یہ ڈاکٹر مبشر صاحب وغیرہ ان کے ساتھ حنیف رامے ان لوگوں نے ابتدائی کام کرنا شروع کیا ہے، بھٹو صاحب تو میدان میں آئے بھی نہیں تھے، یہ تو بعد میں میدان میں آئے ہیں اور ان حضرات نے پھر ان کے ساتھ ایسوسی ایشن کی ہے. میں انہی دنوں لاہور آیا تھا، سن 66 کی بات، لاہور منتقل ہوا ہوں میں اور یہ سن 67 میں یہ ساری فکریاں یہاں پک رہی تھیں. مجھ سے بھی کانٹیکٹ کیا گیا تھا کیونکہ میرا ایک طالب علمی کے دور میں ایک فعال کارکن ہونے کی حیثیت سے میرا ایک معاملہ رہا تھا، لہذا ان حضرات نے مجھے رابطہ قائم کیا کہ میدان میں اور کام کرو. میں نے ان سے یہ کہا کہ نہیں، یہ میرے کرنے کا کام نہیں ہے، میری کچھ اور ہیں پرائیورٹی، میری ترجیحات کچھ اور ہیں، میں کسی اور کام میں اپنی توانائی اثر کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد اگر بھٹو صاحب کا دورہ, ہر شخص کی کچھ پرائیورٹیز ہوتی ہیں, اور جس شخص کی نہیں ہو وہ جان لیجئے کہ زندگی میں کوئی مفید کام نہیں کر سکتا. وہ تو در حقیقت کبھی ادھر کبھی ادھر, وہ حالات کے رحم و کرم پر ہوگا. کوئی لہر زوردار آئے گی وہ اسے کسی تحریک میں بہا کر لے جائے گی, کوئی اور لہر آئے گی وہ کسی دوسری سمت میں لے جائے گی. یہ جو ہمارے ہاں کچھ لوگ ادھر ادھر, تو وہی لوگ ہیں جو چہرے بدل بدل کر کبھی وہ مسلم لیگ میں ہوتے تھے, پھر کبھی وہی لوگ تھے جو ریپبلکن پارٹی میں ہو گئے, پھر کبھی دور آیا کہ وہی لوگ یا ان کے قریبی عزیز, وہ پراکسی کے ساتھ معاملہ چلتا ہے کہ ایک بھائی نہیں تو دوسرا بھائی, وہ کہیں کنونشن لیگ میں آ گئے. اور پھر اس کے بعد زمانہ بدلا تو وہی لوگ تھے جن کے ہاتھوں میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ تھے, اور اب انہی میں سے بہت بڑی تعداد ہے جو مجلس شورا میں بھی ہمیں بیٹھی نظر آ رہی ہے. ان حضرات کی بھی پرائیورٹیز ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہے, ان کی پرائیورٹیز ہے اپنے مفادات, ان کا تحفظ, اپنی چودراہٹ اور اس کا بقا, وہ یہ چاہتے ہیں. اور ظاہر بات ہے ان کے لیے اس نظام میں جینا ممکن نہیں ہے. جن علاقوں میں رہتے ہیں جہاں کے وہ بڑے بڑے زمیندار ہیں, وہاں وہ زندہ نہیں رہ سکتے, سانس نہیں لے سکتے اگر وہ وقت کی حکومت کے ساتھ تعاون کا معاملہ نہ ہو, اور بیوروکریسی اور انتظامیہ جو ہے اس کے ساتھ ان کے مراسم نہ ہو اور میل جول نہ ہو, تو ان کے لیے سانس لینا ایک ماحول میں مشکل ہو جائے گا. یہ ہے ان کی پرائیورٹی, انہیں زندہ رہنا ہے, لیو اینڈ لیٹ لیو. اور اس میں جتنا بھی آگے بڑھ سکے, جس میں مفادات حاصل کر سکے, جو زیادہ سے زیادہ مراعات جو ہے حاصل کی جا سکے, تو کوئی بھی ہو کسے پاشت اس کے ساتھ ان کا معاملہ وہ ہوگا, یہ ان کی پرائیورٹی ہے. لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میری ترجیحات بالکل معین ہیں, اور اس میں اول جو ہے ترجیح وہ دین ہے. میری ساری توانائیاں, میری قوتیں وہ اللہ کے لیے اور اس کے دین کے لیے وقف ہیں. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میں نے اپنے بالکل شعوری زندگی کے آغاز کے مرحلے پر میں نے اس کا فیصلہ کیا تھا. میرے کچھ کتابیں وغیرہ, میری تحریریں جو موجود ہیں, ان میں میں اس دور کی اپنی تحریریں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ شعوری فیصلہ تھا کہ یہ پرائیورٹی ہے. پروفیشن ہے تو وہ ثانوی ہوگا, مقدم نہیں ہوگا. یہاں تک کہ پروفیشنل ایجوکیشن, حالانکہ میرا اس سے پہلے کا تعلیمی ریکارڈ جو ہے وہ بہت سے لوگوں کے لیے, بہت سے طالب علموں کے لیے بہت قابل رشک ہو سکتا ہے. میرے پاس ایک ایک وقت میں دو دو وظیفے بھی رہے. میرے پاس ایف ایس سی کی بنیاد پر بھی وظیفہ تھا, اور میڈیکل کالج کے فرسٹ ایئر میں فرسٹ آنے کی بنیاد پر ایک اور وظیفہ تھا. لیکن یہ کہ جب میں نے اپنی اس ترجیح کو معین کیا ہے, تو پھر دین کے لیے توانائیاں, اس کے لیے قوتیں, اس کے لیے بھاگ دوڑ, وقت کا اول مصرف وہ, اگرچہ اس میں تعلیم کا معاملہ جو ہے وہ ثانوی درجے پر چلا گیا, اس کے اثرات پیدا ہوئے. اس کے بعد اگرچہ اللہ تعالیٰ نے فیلیور کا داغ میرے پورے تعلیمی زندگی میں مجھ پر نہیں لگایا, وہ جو بچائے رکھا, یہ اس کا خصوصی بدل و کرم. اس کے بعد پروفیشن میں آیا ہوں تو ایک دن کے لیے بھی یہ بات طے نہیں تھی کہ یہ مقدم ہے اور دین اس کے تابع ہوگا. اس کے اپنے پروفیشنل مصروفیات کے بعد جو وقت بچے گا وہ دین کے لیے لگ جائے گا. نہیں, اصل فرض دین کا ہے اور یہ جو ہے اس کے تابع ہے. زندگی میں جو بھی اپنے جان کا اور جسم کا ایک تعلق قائم رکھنے کے لیے ناگزیر ہے, اس سے زائد کا حق نہیں ہے کہ ہم اپنا وقت اور اپنی قوتیں خرچ کریں اپنے معاش پر. بلکہ ہمارے لیے اگر ایمان ہے اور اگر دین کا فہم ہے اور اگر دینی فرائض کا کوئی شعور ہے, تو اول دین ہے, اول دین کے فرائض ہے اور اس کے تابع ہے دنیا جتنی بھی اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا دے اور جس ذریعے سے وہاں پہنچا دے. یہ نہیں ہے کہ کسی ایک کھوٹے کے ساتھ بنے رہنا فرض ہے. کھوٹا بس ایک ہی ہے, وہ اللہ کا کھوٹا ہے اور اس کے دین کا کھوٹا ہے, اس سے تو بنے رہنا ہے, باقی ہر چیز جو ہے وہ ثانوی درجے. یہ ہے میری پرائیورٹیز. اور اس میں یہ جان لیجئے, کئی مرتبہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ مجھے ایک بہت خوش بختی اور خوش قسمتی کا احساس ہے اپنے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سرزمین میں پیدا کیا اور پھر ایسے حالات پیدا کر دیے کہ اس سرزمین میں پہنچا دیا. مشرقی پنجاب میں پیدائش ہے, لیکن یہ کہ بہرحال چاہے 170 میل پیدل چل کر اور آگ اور خون کے دریا عبور کر کے پاکستان پہنچنا ہوا, لیکن اللہ نے پہنچا دیا. یہ سرزمین وہ ہے جس کے بارے میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں, اس کے لیے بنیاد اگر ہے تو دین, اس کے لیے جواز اگر ہے تو دین کی بنیاد پر, اس کے استحکام کا کوئی امکان ہے تو دین کی بنیاد پر. لہذا میں اگر دین کے لیے اپنی توانائی اثر کرتا ہوں تو مجھے پورا اطمینان ہوتا ہے کہ میں اپنے ملک کا حق بھی ادا کر رہا ہوں, اس لیے کہ میرے ملک کی بنیاد کوئی اور حق نہیں. میں اپنی قوم کے حقوق بھی ادا کر رہا ہوں, اس لیے کہ میری ملت کی بنیاد بھی اسلام پر ہے. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, ہاتھ ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، تو میں پاکستان کو ایک وطن سمجھ کر اور اس کے لیے وطن پرستی کا جو دنیا کا تصور ہے اس کے لیے اپنی محنت اور صحیح نہیں کر رہا، میں اسے اسلام کا قلعہ سمجھ کر اور اس وجہ سے کہ ہماری امیدیں وابستہ ہیں کہ اے آندھیوں سنبھل کے چلو، اس دیار میں امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم، یہ ملک جو ہے اسلام پر لیا گیا تھا کہ یہاں اسلام کو ہمیں عملاً نافذ کرنا ہے، اور واقعہ یہ کہ اس کے لیے کوئی دنیا کی دوسری بنیاد موجود نہیں ہے، استحکام تو بہت دور کی بات ہے، اس کے بقا کا کوئی امکان نہیں ہے بغیر اس کے، یہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے۔ تو میں مطمئن ہوں اس پر کہ اگر میں دین کے لیے کام کر رہا ہوں تو اس کے ساتھ ہی ساتھ میرے ملک اور ملت کے جو فرائض ہیں وہ بھی ادا ہو رہے ہیں، وطن اور قوم کے بھی جو تقاضے ہیں وہ بھی ادا ہو رہے ہیں، لہذا یہ جو میری قوتوں اور توانائیوں کا ایک ہدف پر اس طرح مجتمع ہو جانے کا معاملہ ہے، اسے میں سمجھتا ہوں کہ میری بہت بڑی خصوصیت ہے۔ تیسری بات یہ سمجھیے کہ اس زمن میں بھی میرا ایک معین خیال ہے، آخر مجھے 16 سال ہے اپنے ایک کام کا آغاز کیے ہوئے، میں دین کے لیے یا احیاء اسلام کے لیے بھی یہ نہیں کہ ہر چلنے والی تحریک کے ساتھ شامل ہو جاؤں اور میرا اپنا کوئی نظریہ اور خیال نہ ہو، میرا اپنا کوئی نقطہ نظر نہ ہو، 4 آدمی مل کر اگر کوئی بڑا سا نعرہ لگا دے اور کچھ لوگوں کو پیچھے لگا لے تو میں بھی ان کے پیچھے لگ جاؤں۔ الحمدللہ کہ پورے 16 سال میرے جو ہے آپ کے سامنے ہیں، بڑی بڑی تحریکیں اٹھتی ہیں اور بڑے بڑے دور آئے ہیں کہ بہتی گنگا میں لیڈری کی اگر انسان کو کوئی طلب ہو تو وہ اپنے ہاتھ دھو سکتا تھا، دنیاوی اگر مفادات مطلوب تھے تو اس کے بھی امکانات بہت آئے، لیکن نہیں، میرا ایک معین ہے سامنے لائحہ عمل اور وہ یہ ہے، اگر 3 الفاظ میں اسے بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ ہمارا اصل جو ہماری کمی ہے وہ ایمان کی کمی ہے، اور جب تک کہ یہ ریوائول آف دی فیتھ ایمان کی تجدید اگر نہیں ہوگی تو یہ اسلام کے لیے کوئی بنیادی کام یہاں نہیں ہو سکتا، کوئی پائیدار نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا۔ یہ تحریکوں سے اور جلسوں سے اور جلوسوں سے اور ہنگاموں سے اسلام کی تنقید یہاں ممکن نہیں ہے، سیاسی نعرہ بنا کر الیکشن کے میدان میں اتر کر اسلام کے لیے اگر کام کرنا کسی کے ذہن میں ہے تو میرے نزدیک وہ جنت الحمقاء میں بس رہا، اس راستے سے کبھی یہاں اسلام کا کام نہیں ہو سکے گا۔ اسلام کے کام کے لیے ایک ہی طریقہ کار ہے، ایمان کا منبع اثر چشمہ ہے قرآن مجید، لہذا بلاؤ اس قوم کو قرآن کی طرف، متوجہ کرو اسے قرآن کی طرف، متعارف کرو اسے قرآن کے ساتھ، ان کے دلوں میں عظمت قائم ہو قرآن کی، یہ پڑھنے اور سمجھنے کے لیے آمادہ ہو جائے، اس کا نتیجہ ہوگا ایمان کی تجدید، ایمان کی تقویت، وہ ایمان جو ہے ذہنوں میں اور قلوب میں راسخ ہوگا، چوں بجا ذرف جہاں دیگر شبد، جہاں شدیگر شد جہاں دیگر شبد، لہذا اصل کام کرنے کا یہ ہے، اس کے بعد ہوگا معاملہ، اس سے جو پھر یہ جڑ اگر مضبوط ہو جائے تو پھر اس درخت پر جو برگ و بار آئیں گے وہ پائیدار ہوں گے، وہ ایک جڑ پر ہوں گے، بنیاد پر ہوں گے، ایک اساس پر ہوں گے، اور اس کے بغیر کوئی اگر اس طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں تو ان کا میں ان کا مخالف اس معنی میں نہیں ہوں، اگر کسی اللہ کے بندے کا خیال ہے اور مخلصانہ طور پر خیال ہے کہ اس طریقے سے بھی کچھ کیا جا سکتا ہے تو اسے کرنا چاہیے، میں میری دعائیں بھی اس کے ساتھ ہوں، لیکن یہ کہ میں جانتا ہوں اللہ بدل بصیرت کے طریقہ صرف یہی ایک ہے، یہی ہے وہ چیز جس کو میں نے 1967 میں جو مضمون لکھا تھا جو اب کتاب کی شکل میں ہے، اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام، اس کے نام والے 7-8 ایڈیشن نکل چکے ہیں، بہت وہ پھیلا ہے، تو وہ ہے کہ جس کو میں نے پیش کیا تھا، یاد دلا دوں کیونکہ ذکر ہو چکا ہے کہ جب آئے تھے میرے پاس ڈاکٹر مبشر صاحب تو میں نے اپنا وہ مضمون بھی ساتھ میں چھپا تھا، وہ میں نے انہیں تھما دیا تھا کہ صاحب میرا لاعمل یہ، میری حقیر سی توانائیاں، میری حقیر سی قوتیں، جو بھی صلاحیتیں اللہ نے مجھے دی ہیں وہ وقف ہے اس کام کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت ہونی چاہیے لیکن میں اس کو اپنی توانائیوں کا اصل ہدف نہیں بنا سکتا، میں سمجھتا ہوں کہ معاشی ناانصافیاں دور ہونی چاہیے لیکن یہ کہ میں صرف معاشی انصاف کی بحالی کو ایک تحریک کی شکل میں لے کر اٹھنے والے لوگوں کا ساتھ نہیں دے سکتا اگر ان کی جڑ اور بنیاد ایمان اور اسلام پر نہیں، اسی طرح سماجی معاملات اگر ہیں تو ان میں بھی میرے نظریات ہیں اور میں اپنی جگہ پر ان پر پوری طرح کاربند ہوں، آخر میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں کسی نکاح میں شریک نہیں ہوگا جو مسجد میں نہیں ہوگا، اور آج الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ 10 برس سے زائد ہو گئے ہیں کہ میں اس پر قائم ہوں، اور اس کے تحریک جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے چلنے کی، میرا اپنے قریب ترین دوستوں کے گھروں میں آنا جانا نہیں ہے جن کے ہاں پردہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا اس سطح پر معاملہ نہیں ہو سکتا، بہترین دوست، قریب ترین دوست، لیکن یہ کہ ان کے ساتھ اس طرح کے مراسم نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اگر ان کا سماجی ڈھانچہ کچھ اور ہے اور میرا کچھ اور ہے تو کیسے ہوگا، وہ معاملہ اس بحث کا نہیں ہو سکتا کہ جس بحث کا یکرنگی اور یکسانی رکھنے والے جو ہیں سماجی نظریے کے ان کے مابین معاملہ ہو سکتا ہے. تو یہ جہاں تک اپنے طرز عمل کا تعلق ہے میں پورے طور پر قائم ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں نے اپنی بچیوں کو سکول تک میں نہیں بھیجا, تعلیم تو بہت دور کی بات ہے, میں نے تعلیم اگر ان کے لیے اہتمام کیا تو اپنے گھر پر کیا, لیکن یہ کہ میں اس چیز کو بھی کوئی تحریک بنا کر لے کر اٹھ کھڑا ہوں یہ صحیح نہیں سمجھتا. تو یہ ہے میرا مثبت جو لائحہ عمل ہے کہ میری پرائرٹی نمبر ون دین اور احیاء اسلام. اور الحمدللہ کہ میں سمجھتا ہوں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت کہ اسی میں میرے ملک اور وطن اور قوم اور ملت کے جو فرائض ہیں وہ بھی ادا ہو رہے ہیں, اور اس کے لیے جو میرے سامنے معین لائحہ عمل ہے علی بصیرت انا ومن اتبعنی, میں یہ کوئی اندھیرے میں قیامت گوئیاں نہیں مار رہا ہوں, 16 برس ہو گئے میں نے اپنی زندگی کا بہترین دور اس میں لگایا تھپا دیا, تو یہ یوں اندھیرے کی قیامت گوئیاں نہیں ہیں. قل ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی, یہ میرا راستہ ہے اور میں اس پر چل رہا ہوں اور دوسروں کو بلا رہا ہوں, اور جو میرے ساتھی ہیں وہ بھی اسی کام میں میرے مومن اور معاون ہیں اور اسی کام میں لوگوں کو بلا رہے ہیں. تو یہ جو کچھ بھی ہے اعلیٰ بصیرت ہے, اعلیٰ وجہ بصیرت ہے, اعلیٰ بصر بصیرت اعلیٰ ومن اتبعنی. تو یہ ہے میرا مثبت لائحہ عمل, اسی کام میں میری صلاحیتیں اثر لگ رہی ہیں, اسی میں میری توانائیاں ہیں. اور آپ حضرات جو یہاں موجود ہیں مجھے زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں, بخوبی ان چیزوں کے جاننے والے. البتہ اب یہ ہے تیسری بات, اس کو سمجھیے, یہ جو کام میں کر رہا ہوں یا کرنا چاہتا ہوں یہ کسی خلا میں نہیں کر رہا, یہ کام ظاہر بات ہے کسی ماحول میں ہوتا ہے, اس ماحول میں کوئی نظام پہلے سے قائم ہوتا ہے, اس نظام کے ساتھ رویہ کیا ہوگا اس کے بارے میں انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس کے لیے ایک مسلمان کو کیا ہدایات ملتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور انبیاء کرام کے طریقے کا. اگر تو کوئی شخص اس کام کو کر رہا ہو خالص غیر اسلامی ماحول اور خالص غیر مسلم ملک میں, تو وہاں طریقہ کار خالص اور محض انقلابی ہوگا. انقلابی طریقہ کار سے میری مراد یہ ہے کہ اس نظام سے کسی درجے میں کوئی تعاون نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ وہ کفر پر قائم ہے اور کفر اس کی جڑ اور بنیاد ہے, کافر اس کے چلانے والے ہیں, کافروں کی اکثریت وہاں آباد ہو, تو ظاہر بات ہے کہ اس ماحول کے ساتھ مسلمان کے تعاون کا کوئی سوال نہیں, وہاں تو تصادم ہی تصادم ہوگا. اس تصادم کے معنی یہ نہیں ہے کہ جنگ ہی ہو, جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ کیا اپنی سیرت کی تقاریر میں بھی, ایک تصادم وہ بھی ہوتا ہے جسے پیسیو ریزسٹنس کہتے ہیں کہ آپ دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے اپنے نظریے کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں اور اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے, ماحول کی طرف سے جو آپ کا تشدد ہوتا ہے اسے آپ جھیل رہے ہیں اور برداشت کر رہے ہیں, اور اس غلط ماحول کے ساتھ کوئی تعاون کسی درجے میں بھی آپ نہیں کر رہے, اور کسی بھی تشدد یا دباؤ سے آپ اپنے موقف سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہ ہو, تو یہ بھی تصادم ہے. چاہے ہاتھ میں ہتھیار نہ ہو اور جنگ نہ ہو رہی ہو, اس ماحول میں پھر لوگوں کو جمع کرنا ہوگا کہ جو اس نظریے کو قبول کریں, انہیں منظم کر کے ایک طاقت بنانا ہوگا, اور یہ طاقت جو ہے وقت اگر آئے گا اور قوت فراہم ہو جائے گی تو آرمڈ کانفلکٹ, ایک انقلاب چاہے اس میں مسلح تصادم کا مرحلہ آ جائے, یہ ناگزیر ہے. یہ ہے جسے میں کہتا ہوں ایک خالص انقلابی طریقہ کار. یہ بنیادی طریقہ کار یہ ہوگا اس ماحول میں کہ جہاں پر کافروں ہی کی اکثریت بھی ہو, کافر ہی حکمران بھی ہو, کافر ہی پورا کا پورا نظام بھی ہو, اس میں ایک مسلمان کا طرز عمل جس کی پرائیورٹی معین ہو چکی ہے کہ اسے اسلام کے لیے کام کرنا ہے, اس کا طریقہ کار یہ ہوگا جو میں نے چند لفظوں میں آپ کے سامنے بیان کیا. لیکن اگر صورت مختلف ہو, ملک مسلمانوں کا ہو, حکمران مسلمان ہو, یہاں پر آ کر زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے. ہمارے پاس واضح ہدایات ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر کوئی مسلمان حاکم ہے تو اگر وہ کفر کا حکم نہ دے تو اس کے خلاف بغاوت نہیں ہو سکتی. آپ تنقید کر سکتے ہیں, آپ مشورے دے سکتے ہیں, آپ اگر کسی غلط کام پر تنقید کریں گے اور قول الحق کے ان دا سلطان جائر کلمۃ الحق ان دا سلطان جائر کی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا تو یہ افضل الجہاد ہوگا. لیکن آج کانفلکٹ, بغاوت, تصادم, کنفرنٹیشن کی پالیسی, یہ ایسے ماحول میں ہمارے دین کی تعلیم نہیں, بدقسمتی سے ہمارے یہ چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہیں. اس لیے کہ ہمارے ہاں یا تو مذہبی کام ہوتا ہے تو وہ نور و بشر کے جھگڑے پر ہوتا ہے, ان باتوں کا تو وہاں کوئی گزر ہی نہیں, کوئی بحث ہی نہیں, وہ تو وہاں نور اور بشر کا جھگڑا ہے جو نہ چک سکا ہے نہ چکے گا. اور یا پھر کوئی کام اگر ہوتا ہے تو وہ خالص سیاسی اور اپوزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہوتا ہے, کسی حکومت کی ٹانگ گھسیٹنا یہ ان کا بنیادی مقصد ہوتا ہے. لہذا یہ دیس کی رائے بدقسمتی سے آج تک مسلمانوں کے سامنے نہیں رکھی گئی اس دور میں, کہ یہ ہے در حقیقت بنیادی معاملہ. اگر کافر حکمران ہے اور کفر پر بنیاد قائم ہے نظام کی, تو وہاں معاملہ تصادم کا ہے, وہ تصادم عام کانفلکٹ تک بھی جائے اور انسان اپنے ہاتھ پر ہتھیلی پر اپنا سر رکھ کر میدان میں آئے, یہ ہوگا طریقہ کار اسلام کے لیے کام کرنے کا. لیکن یہ کہ جہاں معاملہ اس کے برعکس ہے, مسلمانوں ہی کی اکثریت بھی ہے, چاہے وہ فاسق ہے اور فاجر ہے, ہے مسلمان, یہ جو میں رکھیے کہ یہ قانونی بات جو ہے بہت اہم ہے. قانوناً ایک مسلمان ہے, فاسق ہے, فاجر ہے, آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کو دیتے ہیں کہ نہیں دیتے, کتنے کچھ آپ اس کے اندر چھان بین کرتے ہیں کہ یہ نماز کا پابند ہے کہ نہیں ہے, اور اس کی کمائی جو ہے وہ جائز ہے یا کچھ ناجائز کا ایلیمنٹ بھی اس میں ہے. آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ تھماتے ہیں اس شخص کے ہاتھ میں جس کے بارے میں آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہے مسلمان, فاسق ہے, فاجر ہے, بے عمل ہے, نماز نہیں پڑھتا, ہے مسلمان. ایک مسلمان باپ کے لیے اس سے زیادہ اہم مسئلہ کوئی ہو سکتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یہاں قانونی مسلمان ہونا ایک بہت بڑا فرق واقع ہو گیا. یہ قانونی مسلمان ہونے سے تو جان اور مال کو حفاظت حاصل ہو گئی. حضرت اسامہ کی ایکسپلینیشن کال کر دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے اسامہ, قیامت کے دن کیا جواب دیں گے جبکہ تمہارے خلاف یہ کلمہ جو ہے یہ اس سے راستہ لے کر آئے گا کہ میرے ہوتے ہوئے اسامہ کی تلوار چلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ذہن میں رکھیے کہ زمین و آسمان کا فرق واقع ہوتا ہے, اور یہی ہے اصل میں ہمارا موقف. اچھی طرح جان لیجیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقدام غلط تھا, اگرچہ مبنی پر خلوص تھا, خلوص اور اخلاص کے ساتھ تھا, لیکن یہ کہ یزید کافر نہیں تھا. کون ہے وہ سب جو کہہ سکے کہ وہ کافر تھا؟ وہ چاہے, اور اس کے بارے میں تو خیر بہت مختلف ہی معاملات ہیں, اس کے صحابہ کی گود میں پرورش پائی ہے, اس کی امامت میں بڑے بڑے صحابہ نے نمازیں ادا کی ہیں, حضرات حسنین, حضرت حسن اور حضرت حسین اس کی فدا سالاری میں جنگ میں شریک ہوئے, اور میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کے ابتدا میں نمازیں پڑھی ہیں اور اس کے زیر کمان میں جنگ اور جہاد میں چلے گئے. تو وہ کردار اس کا کیا تھا کیا نہیں تھا وہ جو جدا ہے معاملہ. اصولاً حضرت عبداللہ ابن عباس کیوں شامل نہیں تھے حضرت حسین کے ساتھ؟ کیا وہ واقف نہیں تھے قرآن سے اور حدیث سے, جن کو حبر الامہ ہم کہتے ہیں, جن کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہم فقہ فی الدین؟ تو آپ کے خیال میں وہ دعا کیا اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی لوٹا دی تھی اور رد کر دی تھی؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, دعا تو محمد کی یا صاحب تو ایک ہی جو پوری نہیں ہو سکتی تھی کہ اللہ کی راہ میں میں قتل ہو جاؤں. باقی ممکن ہے کہ حضور کی کوئی دعا ہو اور رد ہو گئی ہو وہ بارگاہ خداوندی سے؟ ناممکن. حضرت عبداللہ ابن عمر, ہمارے احادیث کا اور سنت کا بہت بڑا ذخیرہ ان سے مروی ہے, یہ دونوں حضرات حضرت حسین کے ساتھ کیوں نہ نکلے؟ غور کیجیے, بزدلی کی وجہ سے نہ نکلے؟ یہ بات ہے جو آپ کے ذہنوں میں بٹھا دی گئی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ اختلاف تھا کہ چونکہ وہ کفر کا حکم نہیں دے رہا جس طرح بھی وہ آیا ہے, اگرچہ ہمیں اختلاف تھا, جہاں تک ولی عہدی کی بیعت کا تعلق ہے, نہ عبداللہ ابن عباس نے بیعت کی نہ عبداللہ ابن عمر نے کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہاں تک موقف صحیح ہے. لیکن جب اب بیعت خلافت ہو گئی ہے, اب اس کی حکومت قائم ہو گئی ہے, اب اس کے خلاف خروج کے لیے جو بنیاد ہونی چاہیے وہ موجود نہیں ہے, یہ تھا اصل میں وہ اختلاف. میرے نزدیک حضرت حسین کا اقدام خالص خلوص اور اخلاص پر, جذبہ ایمانی پر. میں حضرت ابو ذر کی بات پر تنقید نہیں کر چکا ہوں کہ میرے نزدیک وہ بات غلط تھی. انہوں نے جو معاشی تعلیمات قرآن کی روحانی اور ایمانی سطح پر تھی, ان کو کنفیوز کیا ہے قانونی اور فقہی سطح پر. حالانکہ ان کے زہد کا عالم یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ من کان یسرہ ان ینظر الی زہد عیسیٰ فلینظر الی صاحب ابی ذر. اگر کسی کی خواہش ہے کہ حضرت مسیح کا زہد اپنی آنکھوں سے دیکھے تو میرے اس دوست ابو ذر کو دیکھ لے. لیکن خطا ہو سکتی ہے, خطائے اجتہادی کو ہم گناہ نہیں کہتے, خطائے اجتہادی پر ثواب ملتا ہے. یقیناً حضرت حسین نے جو جان دی ہے تو خلوص اور اخلاص کے ساتھ اپنی رائے میں اسلام کے لیے جان دی ہے, اور انہوں نے شہادت کا تاج جو ہے وہ اپنے سر پر جو ہے حاصل کیا ہے. لیکن یہ کہ رائے کا معاملہ اور ہے, جہاں مسلمان حاکم ہو اور وہ کفر کا حکم نہ دے, آپ اس کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے. بلکہ طرز عمل کیا ہوگا, اب اس کو ذہن میں رکھیے, صورت یہ ہوئی ہے کہ ہم نے بہت سفر طے کیا ہے. خلافت راشدہ ہمارا آئیڈیل نظام حکومت تھا, آئیڈیل کامل. اس کے بعد مسلمان حکمرانوں کا دور آیا, ہم اس کو خلافت راشدہ نہیں کہتے, اصولاً کچھ اس کے اندر کمی آ گئی, اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں. یہ بھی نہیں کہتے کہ اسلام ختم ہو گیا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ 6 منزلوں میں سے اوپر کی 1 منزل گر گئی, 5 منزلیں ابھی کھڑی تھی. اور اس دور کے حکمران آج کے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے صوفیاء سے بڑھ کر مومن تھے. اگرچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ امرہم شورہ بینہم کی بنیاد پر نہیں آئے تھے. آپ عبدالملک بن مروان کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ آپ نے صرف نام سنا ہے ان کا. وہ بہت بڑے محدث, بہت بڑے فقیہ تھے. اور بنو امیہ کا دور جو ہے خلافت راشدہ کے بعد ہماری تاریخ کا بہترین دور تھا. خلافت راشدہ کے بعد ہماری تاریخ کا بہترین دور. تو یہ بات سمجھتے رہیے. پھر ہماری منزلیں ایک کے بعد دوسری گری, یہاں تک کہ انگریز آ گیا, یہاں کسی جگہ پر فرانسیسی آ گئے, کسی جگہ پر ولندیزی آ گئے. اسے ایک نام دیں گے تو ویسٹرن امپیریلزم کا سیلاب آیا اور ہماری عمارت بالکل ڈھہ گئی. اب وہ معاملہ آیا کنفرنٹیشن کا, آپ کو لازم ہے اب میدان میں نکلو. یہی وہ دور ہے جس دور میں سید احمد شہید جہاد کا غلغلہ بلند کر رہے ہیں اور تلوار ہاتھ میں لے کر میدان میں آ رہے ہیں. یہی وہ دور ہے کہ جس میں سنوسی تحریک جو ہے لیبیا میں اٹھ رہی ہے. یہی وہ دور ہے کہ جس میں مہدی سوڈانی تلوار ہاتھ میں لے کر اٹھ کھڑا ہوا ہے. ہماری تاریخ جو ہے ویرانہ نہیں ہے, اس تاریخ میں ہر چہار طرف گلشن کھلے ہوئے ہیں اور ہمارے لیے بہت سی اعلیٰ اور عمدہ مثالیں موجود ہیں. لیکن اب پھر تاریخ نے ایک رخ پلٹ لیا ہے. پاکستان بننے کے بعد یا دوسرے مسلمان ممالک کی آزادی کے بعد اب پھر رویت بدل گئی. اب غیر مسلم حکمران نہیں ہے, مسلمان حکمران ہے. اگر کہ یہ مسلمان حکمران اکثر و بیشتر نام کے مسلمان, ان کا کردار مسلمانوں کا نہیں, ان کی اپنی سیرت میں مسلمانوں اکثر و بیشتر, ان میں بہت اچھے اچھے بھی. آخر فیصل شہید کی عظمت اور ان کا کردار وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اور بھی ان میں ہو سکتے ہیں کہ جو بہت ہی مومنانہ کردار کے لوگ ہوں, لیکن بحث کے تو مجموعی جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت کا ملک اور مسلمان حکمران, اور ادب کے فاسق و فاجر ہو لیکن کفر کا حکم نہیں دیتے. یہ صورت حال جہاں بدل گئی, اب یہاں حکم بھی بدل جائے گا. یہاں اب دو میں سے ایک راستے کے بارے میں اچھی طرح سمجھ لیجیے. ایک راستہ کنفرنٹیشن کا تھا, اس میں مسلح تصادم کا بھی کی بھی انتہا تھی, اور آج کے زمانے میں ایک کانسٹیٹیوشنل کنفرنٹیشن بھی ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں سیاست بازی. میدان میں آنا, تم ہٹو ہم حکومت چلائیں گے, یہ بھی کنفرنٹیشن ہے. اگرچہ یہ مسلح کنفرنٹیشن نہیں ہے, یہ تصادم تلوار کا نہیں ہے, میدان جنگ کا نہیں ہے, لیکن بیلٹ کے میدان میں آ کر یہ تصادم ہے. ہم زیادہ اسلحہ ہیں, زیادہ سالے ہیں, ہمارے اندر زیادہ صلاحیت ہے, ہم حکومت کا نظام لے کر چلائیں گے اور اسلام کے مطابق چلائیں گے, تم یہاں سے ہٹ جاؤ. میرے نزدیک یہ ہے اصل سیاست کا میدان, جو میرے نزدیک قطعاً صحیح نہیں ہے. یہ وہ بات ہے جو میں نے ہر دور میں کہی. میں اسی لیے نہیں آیا الیکشن میں, میں بھاگ گیا یہاں سے جا کر, اور پناہ میں نے لی سعودی عرب میں جا کر. جس وقت کے 1977 کے الیکشن میں میرے گرد گھیرا تنگ ہونے لگا, یہ واقعہ میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنایا ہے, کہ جب جمعیت العلماء اسلام کی طرف سے مجھ پر دباؤ پڑا, مفتی محمود صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی جماعت, کہ ہمارے ٹکٹ پر الیکشن لڑو, اور جب میرے پاس دلائل کا جو بھی میرے پاس تھا فرمایا, وہ میں نے دیکھا کہ وہ اب مؤثر نہیں ہو رہا, میرے ہتھیار جو ہے کند ہو رہے ہیں. اور دوسری طرف سے مجھے ایک یہ پیشکش بھی ملی کہ جماعت اسلامی کی طرف سے بھی تمہاری سپورٹ کی ذمہ داری میں لیتا ہوں, اور ایک ذمہ دار شخص نے یہ کہا. تب میں نے سمجھا کہ اب یہ الیکشن اور سیاست بازی کا گھیرا میرے گرد تنگ ہو گیا, لہذا میں جو پھر یہاں سے بھاگا ہوں تو مدینہ منورہ میں جا کر میں نے پناہ لی, اور رمضان مبارک سے پہلے گیا ہوں 1977 کے, پورا رمضان وہاں گزارا ہے, اور الیکشن کے رزلٹ میں نے وہاں سنے ہیں مدینہ منورہ میں. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اس سیاست کے میدان کو میں غلط سمجھتا ہوں. جماعت اسلامی سے نکلا ہوں تو اس لیے نکلا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں الیکشن نہ ہو, ٹھیک ہے, جو نظام یہاں آپ لے کر چل رہے ہیں اس کے لیے وہ ضروری ہے, عوامی رائے کا اظہار ہونا چاہیے, لیکن اسلام کے لیے کام کرنا جو ہے اس میں الیکشن کا یہ طریقہ کار مفید نہیں ہے. یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ذہنوں کو بدلو, فکر کو بدلو, اخلاق کو بدلو, اعمال کو بدلو, نقطۂ نظر کو بدلو. اگر یہ تبدیلی ہوگی تو پھر آپ چاہے الیکشن میں نہ بھی آئے, اگر ووٹر کا ذہن بدل چکا ہوگا تو خود بخود نمائندہ بدلے گا. نمائندہ تو آج ووٹر کے پیچھے ہاتھ جوڑ کر چلنے والا ہے. ہمارے تو وہ لوگ ہیں کہ جو صدر ضیاء صاحب کے پیچھے ہاتھ جوڑ کر چلنے والے ہیں. آج کل جو میں دیکھ رہا ہوں مجلس شورا کے اجلاس میں جتنے کثیر تعداد میں لوگ نماز پڑھتے ہیں وہی لوگ ہیں لیکن ماحول کی تبدیلی کا اثر ان کے میرے سامنے نگاہوں کے سامنے ہے کہ اگر کوئی سابقہ دور ہوتا تو یہی لوگ نماز کا کہیں رخ نہ کرتے، لیکن اس وقت وہ رخ کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ یہ جان لیجئے کہ جہاں تک سیاست کا تعلق ہے، الیکشن کا، میرے نزدیک اسلام کے لیے کام کرنے کا وہ طریقہ درست نہیں ہے. میں اسی پر کاربند رہا ہوں اور اب بھی کاربند ہوں. اس وقت جو میں نے طرز عمل اختیار کیا ہے وہ الیکشن کا نہیں ہے، وہ سیاست کا نہیں ہے. میں نے کسی شخص سے ووٹ کی بھیک نہیں مانگی ہے، اور نہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں آپ کا نمائندہ بن کر وہاں جا رہا ہوں. میرا موقف اس کے بالکل برعکس ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. میرے نزدیک اس طرح کے حالات میں ایک مسلمان کا طرز عمل جو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اس حکومت کے کسی غلط کام میں تعاون نہ کیا جائے اور اس حکومت کے ہر بھلے کام میں تعاون کیا جائے. یہ قرآن مجید کا حکم ہے، یہ میں کہیں اپنے گھر سے گھر تک نہیں لایا ہوں. اسی کی اگر حدیث کے میدان میں اگر آپ اس کی شرح دیکھیں گے تو بڑی پیاری حدیث ہے، الدین والنصیحہ، جسے میں نے آج اپنی تصویر کے شروع میں میں نے یہ حدیث آپ کو سنائی تھی کہ حضرت تمیم داری یہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدین والنصیحہ، دین تو نصیحت کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے، وفاداری کا نام ہے. نصیحت عربی زبان میں صرف کسی کو واعظ کہنے کو نہیں کہتے، اردو میں نصیحت کے معنی تلقین کرنا، بھلی بات کہنا، اچھائی کی ترغیب دینا. نصیحت عربی میں نصح کہتے ہیں، خالص ہو جانا. دودھ خالص ہے تو نصح، یہ بالکل خالص ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. تو خلوص اور اخلاص، اب یہ مختلف جگہوں پر اسی خلوص اور اخلاص کے معنی وفاداری کے بھی ہوں گے، اسی خلوص اور اخلاص کے معنی خیر خواہی کے بھی ہوں گے. تو حضور نے تو ایک لفظ جانے استعمال فرما دیا، دین والنصیحہ. جان لو مسلمانوں، دین تو نام ہے نصیحت کا. اب پوچھا گیا، حضور کس کی نصیحت، یہ اخلاص وفاداری کس سے؟ قلنا لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ پوچھا حضور سے کہ حضور آپ فرمائیے، اور میں بیان کر چکا ہوں یہ بڑی طبی حدیث ہے، اس کی روایت جو ہے اس کو لائے ہیں اپنی کتاب میں امام مسلم رحمہ اللہ، جو کہ بہرحال صحیح ہے، یہ دو چوٹی کی کتابیں مجموعے ہیں احادیث سے. حضور نے جواباً ارشاد فرمایا، للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، یہ پانچ ہیں جن سے خلوص و اخلاص ہوگا. جب یہ خلوص و اخلاص کا لفظ اللہ کے ساتھ آئے گا تو ہم ترجمہ کریں گے وفاداری. وفاداری اللہ کے ساتھ، وفاداری اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس کی. وفاداری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کے طریقہ کار کے ساتھ، ان کی سنت کے ساتھ، ان اس کے ساتھ وفاداری. ماحول کتنا بھی مخالف ہو جائے، رنگ کتنا بھی بدل گیا ہو، ڈٹے رہو اس طریقے پر کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تم پر دقیانوسیت کے فکر کس کیے جائیں، تمہارا استہزاء ہو، تم پر انگلیاں اٹھتے. وہ جو حضور نے فرمایا دوسری حدیث میں کہ بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فتوبا للغرباء، اسلام ابتدا اس کی ہوئی تھی حالت غربت میں، اجنبی تھا، کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہ تھا. اس کے بعد اسے اللہ نے غلبہ دیا، جب غلبہ ہوتا ہے تو ساتھ دینے والے بہت ہو جاتے ہیں، لیکن یہ دوبارہ پھر اسی حالت کو لوٹ جائے گا. بس یہود و کما بدا، تو جو اس وقت اس کا ساتھ دیں اور اس کا دامن تھامے رکھے، جو اس کی ساتھ وفاداری کا حصہ استوار رکھے، اس ناموافق ماحول میں ان کے لیے توبہ ہے، ان کے لیے تہنیت ہے، ان کے لیے مبارکباد ہے. تو وفاداری کس کی؟ اللہ کی، اس کے کتاب کی، اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد اب ہم یہاں لفظ نصیحت کا ترجمہ کریں گے، خلوص و اخلاص اور خیر خواہی کس کی؟ ولی ائمت المسلمین وعامتہم. اب یاد دیکھیے کہ ائمت المسلمون کو مقدم رکھا گیا، مسلمانوں کے امام، مسلمانوں کے آگے چلنے والے، مسلمانوں کے اولو الامر، مسلمانوں کی ذمہ داریاں جن کے کاندھوں پر ہے، ان کے ساتھ خیر خواہی کا تعلق، اور عامت المسلمین کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی اور نسخہ اور خلوص و اخلاص کا رشتہ. یہ ہے دین کی تعلیم کا لب لباب. ایسے ماحول میں ہمیں کس پر چلنا؟ یا ایک اور حدیث سن لیجئے، حضور نے ایک مرتبہ صحابہ سے یہ فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو لازمن، چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو. تو اس پر صحابہ اکرام بہت متعجب ہوئے، انہوں نے سوال کیا کہ حضور، مظلومی کی حالت میں مدد کرنا، یہ سمجھ میں آ گیا، بالکل بات صاف ہے، سیدھی ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ پکڑ لو، اس کو ظلم سے روک دو، یہ اس کی مدد ہے. یہ در حقیقت سرا ہے اس کی کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اس بنیاد پر، اور میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، میں نے آج جو کچھ عرض کر رہا ہوں اس کا استشهاد اپنے پورے 16 سال کی تاریخ سے کیا ہے. میں نے بھٹو کے دور میں بھی یہی بات کہی، میں نے مسجد شہدا کے ممبر پر جمعے کے خطبے میں یہی بات کہی، اور وہ دور تھا جب اس کے خلاف بڑی تحریک چل رہی، وہ بھی تھا مسلمان. جن کو بھی آپ مسلمان مانتے ہیں اس کل معیارات سے وہ بھی مسلمان تھا. یا ظاہر بات ہے، ہم کوئی بہت ہمارے بہت سے اسلام کے بڑے نام لحاظ جو نام لیوا ہے ان سے اور اس کے کردار میں کوئی بنیادی فرق نہیں تھا. شرابیں پینے والے یہاں کون نہیں ہے، اور اب بھی کون نہیں ہے کہ جو پی رہے ہیں. یہاں پر سب کچھ وہ دھندا اور کاروبار چل رہا ہے، اور بنیادی طور پر بہت لوگ ایسے ہیں کہ جن کا اور اس کے درمیان سیرت و کردار کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں تھا. مجھے تو دکھ ہے تو اس کا ہے کہ وہ باصلاحیت ثابت نہ ہوا. اسے تاریخ نے جتنا بڑا موقع دیا تھا وہ اس کے مطابق اپنے آپ کو ثابت نہ کر سکا. اس ملک میں عوام کی اتنی بڑی تائید کے ساتھ حکومت سنبھالنے والا، بدقسمتی سے وہ بالکل ایک غلط سطح پر اور غلط ماحول پر باہر اس سے بڑے کار ہائے نمایاں دکھائے ہیں. ابھی ہماری اسمبلی میں بڑے ڈونگرے برسائے گئے ہیں موجودہ جو خارجہ پالیسی ہے اس پر. وہاں بھی میں نے یہ عرض کیا ہے جو آپ سے اس وقت کہہ رہا ہوا کہہ کر آیا ہوں کہ یہ خارجہ پالیسی اس دور میں بھی تھی جس کا آج نام لینے والا کوئی نہیں، کوئی نہیں نام لے سکتا، لیکن یہ خارجہ پالیسی کسی دور کی نہیں ہے. یہ خارجہ پالیسی پہ الحمد للہ صحیح ہے، لیکن یہ تو تسلسل سے چلی آ رہی ہے خارجہ پالیسی. ہماری اصل کمی جو ہے وہ داخلی ہے، اس سے کام اندر نہیں ہے. یہاں ہے معاملہ کہ کوئی مستحکم حکومت قائم نہیں ہو سکتا ہے. مسلمان ہونے کی حیثیت سے مساوی ہے، اور ان کے ساتھ ایک مسلمان کا طرز عمل 4 بنیادوں پر ہونا چاہیے. میرا ہے، پہلے بھی رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا. ایک یہ کہ ان کو نیک مشورے دیے جاتے رہے جہاں موقع ملے. اگر کسی شخص کے پاس ممبر موجود ہے، ممبر رسول، اس سے زیادہ بہتر جگہ اور کون سی ہوگی مشورہ دینے کی؟ اور مشورے تو پہنچ جاتے ہیں چاہے وہ یہاں موجود ہو یا نہ ہو. اگر ضیاء صاحب یہاں پہلی صف میں بیٹھے ہوئے تھے تب بھی میں نے مشورے دیے تھے، اور اگر وہ یہاں نہ ہو تب بھی میں مشورے دیتا ہوں اور باتیں پہنچ جاتی ہیں. نیک مشورہ دیجئے، لیکن اس نیک مشورے کے پیچھے یہ نہ ہو کہ ان کی ٹانگ کھینچنی مقصود ہو. یہ بدنیت بھی ہو جائے گی، یہ نصیحت کے خلاف ہوگا. بات ان کے ساتھ جو ہے وہ صحیح بات کہی جائے، تنقید ہے تو تنقید کی جائے، مشورہ ہے تو مشورہ دیا جائے، غلط کام پر نکیر کی جائے یہ دوسری بات ہوگی. جو غلط بات ہے اس پر نکیر ہو، اس پر تنقید ہو، برملا ہو، تنہائیوں میں ہو، اگر انفرادی طور پر ملنے کا موقع ملے تو وہاں ہو، اور اگر کہیں کیونکہ پبلک لائف کا معاملہ ہے، وہ ذمہ دار ہیں اس ملک کے، لہذا ان کے بارے میں اگر کوئی بات غلط ہوگی، اگر کوئی تنقید کرنی ہوگی تو جہاں موقع ملے گا کریں. اور تیسرے یہ کہ جو بھلا کام وہ کریں اس میں ان کے ساتھ تعاون کیا جائے. اور چوتھا یہ کہ کسی غلط کام میں ان کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے. پانچواں اور ایڈ کر لیجئے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی جائیں. یہ چیز بھی لازم ہے ان کے ساتھ نصح اور خیر خواہی کے معاملے میں. یہ 5 چیزیں ہیں کہ جن پر ہمارا طرز عمل جو ہے وہ مبنی ہونا چاہیے، اور یہی طرز عمل میرا رہا ہے. میں کم سے کم اصلاح اور میں 3 ادوار جو ہے حکومت کے، وہ تو ہے کہ جو بتا چکا ہوں، یہ تیسرا دور ہے جو چل رہا ہے. اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ کب تک چلے گا، ہمیشہ رہنے والا یہ دور بھی نہیں ہے. بڑے بڑے آئے اور وہ تماشا دکھا کر مداری گئے والا معاملہ ہو گیا ہے، تو کوئی بھی دور جو ہے وہ مستقل اور دائم اور قائم نہیں ہے. لیکن طرز عمل میرا یہی رہا. اگر خیر کی بات ہے، دیکھیے بھٹو کے زمانے میں یہی ٹیلی ویژن تھا، اور اس میں میرے ساتھ انتہائی کوشش کی کہ جماعت اسلامی کی کردار کشی کا جو ایک مسئلہ شروع ہوا تھا ٹیلی ویژن پر، اس میں بھی حصہ لوں. انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نہیں بتائیں گے کہ آپ کیا کہیں، جو آپ سمجھتے ہیں وہی بات کہیں، لیکن آئیے تو صحیح، کہیے تو صحیح. فلاں مولانا صاحب جو ہے انہوں نے بھی کہا ہے، میرے سامنے دلیلیں لائی گئیں، مثالیں دی گئیں کہ انہوں نے بھی آ کر اس پروگرام میں حصہ لیا. میں نے کہا نہیں، میں تمہاری غلط کام میں تعاون کرتے ہوئے صحیح بات بھی کہوں گا تو وہ غلط ہو جائے گی، اس لیے کہ در حقیقت یہ ایک غلط مہم ہے جو تم چلا رہے ہو. میں اپنی بات کہوں گا، لیکن یہ کہ وہ لی جائے گی اسی کانٹیکسٹ میں کہ جس کانٹیکسٹ میں ساری باتیں ہو رہی ہیں. لہذا میرا معاملہ اگر ہوگا تو حب علی پر ہوگا، بغض معاویہ پر میرا کوئی معاملہ کسی کے ساتھ اتحاد کا نہیں ہوگا. کہ چونکہ کسی سے دشمنی ہے، لہذا اس دشمنی کی وجہ سے میں جس کے ساتھ چاہوں مل جاؤں، اور جو بھی میرا اس کے اندر معاون بن جائے، میں اس کے ہاتھ میں اعلی کار بن جاؤں، اس کے لیے میں تیار نہیں ہوں. میرا جو نقطہ نظر ہے، میں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ بیان نہ کیا ہو جماعت کے بارے میں. ہو سکتا تھا کہ دل میں یہ خیال آتا کہ بڑے پیمانے پر اس خیال کو پروجیکٹ کرنے کا موقع مل رہا ہے، لیکن نہیں, اس میں تعاون بن رہا تھا ان کے غلط کام میں, ان کی نیتیں نیک نہیں تھی. چاہے بات جو وہ کہہ رہے تھے وہ اس کا کوئی جز ایسا ہو کہ جو میں بھی اس سے متفق ہوں, لیکن یہ کہ کلمت حق اریدا بہ الباطل, ایسی بھی باتیں ہوتی ہیں کہ اپنی جگہ سچی ہوتی ہیں لیکن ان کے کہنے والوں کے پیش نظر جو مقاصد ہوتے ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں, وہ غلط ہوتے ہیں. سچی بات ہو سکتی ہے کہ جو غلط مقصد اور نیت کے ساتھ کہی جا رہی ہو. میں نے تعاون نہیں کیا, اگر کہیں مجھے یہ تعاون کا موقع ملتا کہ آؤ درس قرآن دو, تو میں بہت ہی اپنے مقصد کے ساتھ غداری کرنے والا ہوتا اگر میں رہا نہ جاتا. میں پوچھا رقیب میں بھی سر کے بل گیا, جہاں کہیں موقع ملا ہے میں گیا ہوں. بھٹو کے دور میں بھی اگر کہیں کسی حکومت کے ادارے میں کوئی موقع ملا ہے وہاں جا کر میں نے اپنی بات کہی ہے. نیپا میں اگر موقع ہوا تو وہاں جا کر بات کہی ہے. کسی کالج میں اگر موقع مل گیا تو وہاں جا کر بات کہی ہے. لیکن یہ کہ یہ ہے میرا کنسسٹنٹ ایک رویہ کہ جس پر میں چل رہا ہوں کہ میرے نزدیک سیاست کنفرنٹیشن, یہ دو چیزیں جو ہیں, سیاست بمانی الیکشن کہ تم ہٹو ہم آئیں گے, حکومت ہم سنبھالیں گے, ہم کاروبار حکومت چلائیں گے, یہ ہے اصل سیاست. جہاں تک نظری سیاست کا تعلق ہے, میں نے کئی مرتبہ کیا ہے کہ میں اس کو دین کا جز سمجھتا ہوں, کیسے اس کو علیحدہ سمجھوں گا. یہ سیاست جو ہے اس سطح پر اتنا مقدس کام ہے کہ میں نے آپ کو وہ حدیثیں سنائی ہیں متعدد بار کہ کانت بنو اسرائیل تصوفهم الانبیاء, بنو اسرائیل کا جو نظام سیاست تھا وہ انبیاء کرام کے ہاتھ میں تھا, ان کی سیاسی ذمہ داریاں نبی جو ہے وہ سر انجام دیتے تھے. لہذا وہ معاملہ بالکل دوسرا ہے, اور سیاست اس معنی میں کہ الیکشن لڑ کر کنفرنٹیشن کر کے دوسری پارٹیوں سے یا جو بھی حکومت جو اس وقت موجود ہے اس کے ساتھ ایک اپوزیشن کا کردار اختیار کر کے اس کی ٹانے گھسیٹ کر اس کو ہٹا کر اور خود برسر اقتدار آنے کی کوشش کرنا, یہ ہے اصل سیاست. اس سیاست میں نہ اب تک میں نے کوئی قدم رکھا ہے, اور جیسا کہ کئی مرتبہ آپ کو گواہ بنا کر کہہ چکا ہوں, نہ انشاءاللہ کبھی ادھر رخ کروں گا. ہم نے تو جو بنائی ہے تنظیم اسلامی, میں اس کا آپ کو جو ایک ریلیونٹ حصہ ہے وہ ذرا پڑھ کر سنا دیتا ہوں. یہ قرارداد ہے ہماری تنظیم کی, اور یہ قرارداد وہ ہے جو سن 67 میں ہم نے منظور کی تھی. مولانا اصلاحی صاحب بھی تھے, مولانا عبدالغفار حسن صاحب بھی تھے, جماعت اسلامی سے علیحدہ ہونے والے جو لوگ تھے ان کے جو نمایاں لوگ تھے ان کی اکثریت وہاں جمع تھی اس وقت, اور وہاں ہم نے یہ قرارداد پاس کی تھی. اس کے بعد وہ تنظیم قائم نہ ہو سکی, لیکن 75 میں میں نے پھر اسی قرارداد پر تنظیم اسلامی کو پھر قائم کیا ہے اسی کی بنیاد پر. اس کے الفاظ یہ ہیں, قرارداد کے بنیادی نکات میں سے دوسرا اہم اور بنیادی نقطہ یہ ہے کہ دعوت کے ضمن میں ہمارے نزدیک الدین و النصیحہ کی روح اور الاقرب و فالاقرب کی تدریج ضروری ہے. پیش نظر اجتماعیت لازماً یہ چاہے گی کہ اس کا ہر شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں داعی اللہ اور اپنے ماحول میں حسب مقدور و صلاحیت اور بقدر ہمت و استطاعت ہدایت کا ایک روشن چراغ بن کر رہے, اور اس کی شخصیت پر بحثیت مجموعی داعیانہ رنگ غالب رہے. اس دعوت کا اصل محرک ابنائے نو کی ہمدردی اور نصح و خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے, اور اس میں نہ تو اپنی شخصیت کی نمود کا کوئی شائبہ شامل ہونا چاہیے نہ طلب جاہ کا, حتیٰ کہ اللہ اور رسول اور شریعت کی وفاداری کے جذبے کے تحت اگر کبھی کسی فرد گروہ یا ادارے پر تنقید کی نوبت آ جائے تو اس میں بھی ہمدردی اور دل سوزی غالب رہے, اور ذاتی رنجش یا انتقام نفس کا کوئی شائبہ نہ پیدا ہونے پائے. اس سلسلے میں یہ وضاحت بہت ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے کا مجموعی مزاج اگرچہ دین سے بہت دور جا چکا ہے اور اس اعتبار سے انتہائی اصلاح طلب ہے, لیکن دعوت و اصلاح کے عمل میں دو حقائق کا لحاظ ضروری ہے. ایک یہ کہ یہ معاشرہ ایک مجموعی عقائد اکائی ہے اور اس کے تمام طبقات میں انحطاط فراہم کر چکا ہے. اس اعتبار سے اس کے مختلف طبقات میں کمیت کا تھوڑا بہت فرق چاہے موجود ہو کوئی بنیادی امتیاز موجود نہیں ہے. اور دوسرے یہ کہ یہ انحطاط براہ راست نتیجہ ہے جذبات ایمانی کے ذوق اور کتاب و سنت کے علم کی کمی کا. اس میں دین دشمنی کا عنصر چند ایسی استثنائی صورتوں کے سوا موجود نہیں ہے جو اگرچہ بجائے خود تو بہت خطرناک ہے اور ان سے خبردار رہنے کی بھی ضرورت ہے, تاہم مجموعی اعتبار سے ہمارے معاشرے کے عام بگاڑ کا اصل سبب دین دشمنی نہیں بلکہ دین سے لا علمی ہے. حکومت اس معاشرے کا جامع عکس اور ارباب اقتدار اس کا اہم جز ہے. ان کو اپنی اہمیت اور معاشرے میں اثر و نفوذ کی قوت و صلاحیت کے اعتبار سے دعوت و تخاطب میں اولیت تو دی جا سکتی ہے اور دی جانی چاہیے, لیکن انہیں دین کا دشمن قرار دے کر ان کے خلاف نفرت و عداوت کے جذبات پیدا کرنے کے لیے عوام کے دینی جذبے کو مستعین کرنا، ذرا حالے کہ خود عوام کی ایک عظیم اکثریت کا حال دین سے بے خبری اور عملی بوجھ کے اعتبار سے خود کم و بیش وہی ہے جو اصحاب قوت و اختیار کا، نہ ان کی خیر خواہی ہے نہ خود دین کی. یہ بات ہم نے کب کہی یاد کیجئے، یہ اولاً کہی جب کہ صدر ایوب صاحب حکمران تھے، پھر جب میں نے اس طرف کی تنظیم قائم کی ہے تو یہ سن 75 ہے جبکہ بھٹو صاحب برسر اقتدار تھے. میں یہ باتیں جو کہہ رہا ہوں وہ سب کے لیے، کسی ایک کے لیے نہیں ہے کہ ان کو دین کا دشمن قرار دے کر ان کے خلاف تحریک برپا کر دینا، عوام کے جذبات کو مستعین کر دینا، اس سے نیگیٹو کام ہو سکتا، پازیٹو کام کوئی نہیں ہو سکتا. کوئی حکومت یہاں نہ رہ سکی اور ہر حکومت کی کان کھینچ لی گئی، لیکن اس کا نقصان کسے پہنچا؟ سوچیے تو صحیح، وہ عدم استحکام جو ہے وہ اس ملک کو پہنچا ہے، اس کے اندر کوئی نظام نہیں چل سکا. حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ ساری توانائیاں جو ہیں، ساری قوتیں مثبت کام کے اوپر متکز کر دی جاتی، اس سے جو تبدیلی آتی وہ پائیدار ہوتی، تھوڑی ہوتی لیکن پائیدار ہوتی، تدریجن ہوتی لیکن مستقل ہوتی. یہاں یہ ہوا ہے کہ فلک شگاف نعرے لگ گئے، جلوس اور جلسے نکل گئے، حکومت ختم ہو گئی، لیکن پھر آپ کہاں ہیں؟ یہاں چلے تھے وہیں کے وہیں. دو مرتبہ ایسا ہوا، ایک دفعہ تو یہ کہ آپ نے ایوب خان کو گرایا تو بھٹو صاحب قابض ہو گئے، شامت اعمال ما صورت بھٹو غریب. اور دوسری مرتبہ اگر ہوا ہے کہ آپ نے اس کو ہٹایا تو اب فوج ہے، اب ہماری جو ہے بہت سی پارٹیاں اس فوج کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن یہ کہ بنیادی طور پر جو میرا طرز عمل ہے وہ اس اساس پر ہے کہ جس پر میں کام کر رہا ہوں، جس پر تنظیم قائم ہوئی ہے. اس میں ایک اور بات بھی ابھی میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اور پڑھ لیں. رہا اقتدار کے حصول کی خاطر، توجہ سے سنیے، رہا اقتدار کے حصول کی خاطر برسر اقتدار طبقے کے مخالف و معاند کی حیثیت اختیار کرنا، تو یہ ہمارے نزدیک دینی نقطۂ نگاہ سے نہایت مضر ہی نہیں، سخت مہلک ہے، جس سے کلی اجتناب لازمی و لابدی ہے. ہمارے نزدیک ائمۃ المسلمین اور عامۃہم دونوں ہی نصح و خیر خواہی کے برابر مستحق اور دعوت و اصلاح کے یکساں محتاج ہیں. یہاں یہ تفصیل بھی ضروری ہے کہ ہماری دانش میں انتخابات کے ذریعے عمومی اصلاح کا نظریہ نری خام خیالی پر مبنی ہے. بحالات موجودہ تو اس عمل کا سرے سے کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ انتخاب کے ذریعے اصلاح کی امید کی جائے. ویسے بھی ہماری رائے میں انتخابات میں دوسری جماعتوں کے مخالف و مقابل کی حیثیت سے شرکت دعوت و اصلاح کے صحیح نہج کے منافی ہے، اور اس سے قبول حق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. یہ ہے وہ نظریہ جس پر میں کام کر رہا ہوں، اور آج سے نہیں الحمدللہ یہ سن 67، اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ تحریر اصل میں میرے قلم سے نکلی تھی، اس میں ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے جہاں کہیں بھی کمی بیشی مناسب سمجھی کر دی گئی، لیکن یہ بنیادی طور پر میرے نظریات ہیں سن 67 کے، اور اسی کے مطابق میں عمل کر رہا ہوں. بلکہ میں اس کو جھکا چھکا نہیں رکھنا چاہتا، میں نے باقاعدہ لکھا، میں پرچہ بھی لایا تھا میثاق کا، جس سے میں پڑھ کر سناتا، لیکن اب وقت نہیں ہے. مجھے تو جو اصل دکھ ہے، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا مولانا مودودی سے کوئی تعلق نہیں، میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ میں ان کی گود میں پلا ہوں، میں نے ان کی گود میں اپنی آنکھ کھولی ہے، میں نے ان کے نظریات اور انہوں نے جو دین کا تصور دیا ہے اسی پر میرے کوئی کچھ کمی بیشی تو ہوتی ہے، جیسے جیسے انسان کا ذہن آگے بڑھتا ہے کچھ پلس کچھ مائنس تو ہوتا ہے، لیکن بنیادی طور پر ان کے تصور دین اور خاص طور پر فرائض دینی، دین کیا چاہتا ہے، میں نے اس کو اختیار کیا ہے، اسی پر آگے چل رہا ہوں. کمی بیشی کی بات ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا، اور ان کا سیاسی مطلب یہاں پر، اور ان کی کتاب خلافت و ملوکیت، اس سے میں اعلان برات کرتا ہوں، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں اسے بڑی غلط اور بہت مولک کتاب سمجھتا ہوں. لیکن یہ کہ دین کے لیے جو بنیادی کام انہوں نے شروع کیا تھا میرا وہی ہے. مجھے دکھ یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد انہوں نے کنفرنٹیشن کی پالیسی اختیار کی، انہوں نے بجائے اس کے کہ مسلمانوں کا ملک بن گیا تھا، یہاں جو مواقع زیادہ تھے تو جو کام پہلے کر رہے تھے پاکستان بننے سے پہلے، کیا کام کر رہے تھے، وہ سیاست میں نہیں آئے، انہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ نہیں لیا. میں اب اس بحث میں نہیں آنا چاہتا کہ مخالفت کی یا نہیں کی، لیکن یہ تو متفق علیہ ہے کہ حصہ نہیں لیا. لیکن یہ کہ اس کے بعد اب یہاں آ کر چاہیے تھا، اور پہلی ہماری قیادت جو تھی الحمدللہ اس میں کم سے کم آج جیسے ہم مسلمان ہیں اس سے کہیں بہتر مسلمان تھے. اس میں سردار عبد الرب نشتر جیسے لوگ موجود تھے، قلندر قسم کے لوگ، اس میں ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی اور ڈاکٹر محمود حسین جیسے لوگ موجود تھے، ان میں مولوی تمیز الدین اور خواجہ ناظم الدین جیسی شخصیتیں موجود تھیں. تو اگر ان کے ساتھ تعاون کا معاملہ کیا جاتا، اور اس پہلی حکومت نے ہرگز کوئی معاندانہ روش اختیار نہیں کی تھی، مولانا مودودی کے لیے ریڈیو کھول دیے گئے، تقریریں کی تھی، ان کی بہترین تقریریں وہ تھی جو اسلامی نظام حیات کے موضوع پر انہوں نے پاکستان ریڈیو سے کی، کالج میں جائیے، لا کالج میں جائیے، یونیورسٹی میں جائیے، لیکن یہی در حقیقت بنیادی غلطی تھی. کنفرنٹیشن، تم ہٹو، انقلاب قیادت، اب تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے، ہم حکومت سنبھالیں گے اور کام چلائیں گے. یہی ہے وہ چیز کہ جس میں اس ملک کے اندر واقعہ یہ ہے کہ بعد میں جو پیش آئندہ حالات ہیں، میرے نزدیک بہت بڑا سبب ان کا یہی غلط موقف ہے مولانا مودودی کا. میں اسی سے اعلان برات کرتا ہوں، اور میں نے بار بار کیا ہے، میثاق میں لکھا ہے، اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ میرا طرز عمل وہی ہے کہ اگر مجھے یہاں سے مشورہ دینے کا موقع تھا میں نے یہاں مشورہ دیا، یہاں سے تنقید کا موقع تھا میں نے تنقید کی، اور اگر کہیں اس مسلمان حکمران نے، میں نہ اس وقت ان کے کوئی مدعا کرنا چاہتا ہوں، نہ مدعا کا کوئی جملہ آج تک میری زبان سے نکلا ہے ان کے حق میں، سوائے ایک مدعا کے جو میں نے پہلے بھی کی اور اب بھی کر رہا ہوں، کہ سننے کی صلاحیت اللہ نے اس شخص کو بے پناہ دی ہے. یہ سن سکتے ہیں، میں نے یہاں بھی کہا تھا کہ یستمعون القول کی صلاحیت اللہ نے پوری دی ہے، ویستمعون احسنہ کا معاملہ بھی اگر ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا. بہرحال اس وقت وہ حاکم ہے، آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، اور دنیاوی قانون بھی لا آف نیسیسٹی کے تحت آپ تسلیم کرنے پر مجبور ہوتا ہے، آپ بھی تسلیم کیے ہوئے ہیں. جو بھی سڑک پر نہیں نکلا ہے بغاوت کا نعرہ لگا کر، وہ تسلیم کیے ہوئے اس حکومت کو، اسی کے تحت رہ رہا ہے. اور یہاں اس کو یہ پانچ باتوں پر اپنے طرز عمل کو سوار کرنا چاہیے، غلط کام میں تعاون نہ ہو نمبر ایک، بلکہ غلط کام پر تنقید ہو نمبر دو، صحیح کام میں تعاون کیا جائے اور صحیح مشورے دیے جائے، اور اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ اس وقت تو نے جس کے ہاتھ میں اس ملک و ملت کی ذمہ داریاں رکھتی ہیں، یہ جو کچھ بھی ہے آخر ہوتا ہے کہیں سے، اس کے فیصلے صادر ہوتے ہیں، بغیر اذن رب تو کہیں کچھ نہیں ہوتا. اس وقت اس ملک و ملت کے لیے جس شخص کے ہاتھ میں تو نے اختیارات کرا دیے ہیں، اللہ اس کو صحیح سمجھ دے، صحیح رخ پر اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں یہ کوئی نہیں ہے منظور کہ وہ ہٹے اور ہم آئے، یہ ہے سیاست اصل میں، یہ نہ کی ہے نہ کرنی ہے، لیکن یہ کہ کوئی بھی حکمران ہو خیر کی بات اگر سنے گا تو ہم سنائیں گے، اور اگر غلط بات کی تنقید جو ہے اس سے اگر ہمارے اوپر کوئی اعتراض آتا ہے اسے جھیلیں گے، صحیح بات ہے اس میں تعاون کریں گے، غلط کام میں تعاون نہیں کریں گے. در حقیقت اسی لائن میں تھا میرا یہ فیصلہ کہ اگر وہ شخص، مجھے یہ تو معلوم نہیں تھا کہ اس مجلس شورا کے اندر کون کون لوگ آئیں گے، کس طرح کے لوگ آئیں گے، وہاں ماحول کیا ہوگا. ظاہر بات ہے کہ شروع میں تو ایک بات مجلس شورا کی تھی، اس کے لیے جب مجھ سے پوچھا گیا میں نے کہا ٹھیک ہے، میرے اس موقف کے بالکل لائن میں ہے یہ کہ اگر وہ شخص کہتا کہ آؤ اور مجھے مشورہ دو، میرے پاس کون سی شرعی اور فقہی اور دینی دلیل ہے کہ میں رد کر دوں کہ میں تمہارے ساتھ یہ تعاون کرنے کو تیار نہیں ہوں، کم سے کم میرے پاس نہیں ہے. اگر کوئی مجھے دے سکے تو میں اس کا بہت ہی مشکور ہوگا، لیکن یہ کہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. اگر وہ یہ تیار ہے کہ آؤ سناؤ جو کچھ مجھے سنانا چاہتے ہو، قریب سے سناؤ، ایک بڑے فورم میں آ کر اپنی بات کہو، دلیل دو اور لوگوں کو قائل کرو کہ واقعتا یہی طریقہ درست ہے اس ملک کے لیے کہ جو تم کہتے ہو کہ درست ہے. مسجدوں میں اگر تم کہتے ہو کہ آؤ اس فورم میں جو بہت بڑا فورم ہے اور آؤ یہاں پر بات کرو، تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، اور میں الحمدللہ ثم الحمدللہ صد فیصد مطمئن ہوں کہ میرا یہ طرز عمل بالکل میری پالیسی، میرے نقطۂ نظر، میرے اس پورے 16 سال کا جو موقف ہے جس کو میں نے ریپیٹڈلی بیان کیا ہے اس کے عین مطابق ہے، میں نے کہیں ڈیویٹ نہیں کیا ہے. البتہ میں آپ سے ایک بات ضرور عرض کر دیتا ہوں، پہلے اس اجلاس میں شرکت کے بعد 3 چیزیں میرے سامنے ایسی آئی ہیں کہ جس نے میرے فیصلے کے بارے میں مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کیا، لیکن یہ کہ بہرحال وہ کوئی بہت جلد بازی میں میں فیصلہ نہیں کروں گا. نمبر ایک تو یہ کہ ضیاء صاحب کا یہ موقف کہ یہ صرف مشورہ نہیں بلکہ حکومت میں شرکت کے بھی مترادف ہے، یہ بات وہ ہوگی کہ جو میرے اس موقف کے اعتبار سے مجھے سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ حکومت میں اگر کسی درجے میں بھی شرکت یا شراکت کا معاملہ ہے تو اس کے لیے میں کام کرنے کو تیار ہوں، اگر تو صرف مشورے کا معاملہ ہے تو اس کے لیے میں حاضر ہوں، میں سب کے بن جاؤں گا اور میں جا کر وہاں جو بات میں سمجھتا ہوں میں کہوں گا، لیکن یہ کہ شراکت کا معاملہ یہ وہ چیز ہے کہ جس پر مجھے سوچنا ہوگا. دوسری بات یہ کہ میں نے دیکھا ہے وہاں پر کہ یہ مجلس شورا اس کا صرف نام ہے، اصل میں یہ فنکشن کر رہی ہے پارٹی پارلیمنٹ کی طور پر، اور وہاں جو اس کے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، یہ یہاں پہ ابھی موقع نہیں تھا لیکن میں اسے اوپن کروں گا، وہاں کہ اگر یہ آداب جو ہوتے ہیں پارلیمنٹوں کے اگر اس کے تحت ان قواعد و ضوابط کے ساتھ چلنا ہے تو یہ تو بہت سا وقت اس میں ضائع ہو جاتا ہے، وہ صرف رسمی باتیں جو ہیں، اور جو حضرات جو ہیں پارلیمنٹری زندگی میں جن کا بہت تجربہ ہے وہ ان چیزوں کے سب ان کو ازبر ہے، ہمیں تو ابھی یہ بھی مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا اس وقت کہ یہ ایڈجسٹمنٹ موشن کس بلا کا نام ہے اور اس میں اور ریزولوشن میں فرق کیا ہوتا ہے. ہمارے بیچارے ایک اور ساتھی مولانا سمیع الحق صاحب جو ہے ان کا اسی طریقے سے معاملہ غلط ہو گیا. انہوں نے جو ریزولوشن ہونا چاہیے تھا اسے ایڈجسٹمنٹ موشن کے نام سے پیش کر دیا اور وہ خلاف قاعدہ سمجھ کر وہ مسترد ہو گئی کہ قاعدے اور قانون کے خلاف ہے. بات مسترد نہیں ہوئی, وہ موشن مسترد ہو گئی. تو وہاں تو ہمیں ابھی جا کر یہ دیکھنا پڑے گا. میں نے کہا بھی مجھے ایک ہی تقریر کا موقع ملا ہے لیکن چونکہ وہ خارجہ پالیسی پر تھی وہ نہ رپورٹ ہو سکتی تھی نہ میں چونکہ ان کیمرہ ہوا ہے معاملہ تو یہاں بھی میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا. لیکن یہ کہ اس کے علاوہ تو وہاں جو ہی جو پرانے سیزن پارلیمنٹیرین ہیں انہیں معلوم ہے کہ کس طرح کود کر درمیان میں آ کر بات کی جا سکتی ہے. ہمارے لیے تو وہ چیزیں جو ہیں شاید کافی عرصے تک ممکن نہ ہو وہ طور اخبار اور وہ انداز اختیار کرنے. تیسری بات جو ہے وہ یہ کہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اس میں وقت بہت خرچ ہوگا اور میرا جو پرائیورٹیز کا معاملہ ہے وہ اگر سفر کرنے پر آ گیا تو مجھے تولنا ہوگا کہ میں کس چیز کے لیے اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کا کتنا حصہ وقت کر سکتا ہوں. یہ تین چیزیں ہیں کہ جس کی بنا پر میں نظر ثانی کروں گا. لیکن جہاں تک اصولی طور پر ان کی دعوت پر لبے کہنے کا تعلق تھا اس پر میں اب بھی جازم ہوں اسی طرح جس طرح میں نے اس کو قبول کرتے ہوئے جو میری کیفیت تھی وہی اب بھی ہے. اس میں اصولی طور پر اگر کوئی صاحب مجھے کچھ سمجھا سکے تو میں ان کا ممنون اور مشکور ہوں گا. یہ چیزیں ہیں ثانوی درجے میں جس کا کہ اندازہ بھی وہاں جا کر ہوا اس سے پہلے اس کا کوئی سوال نہیں. ہمیں کیا معلوم تھا وہ کس کس کو بلا رہے ہیں اور کون کس طرح کی وہاں پہ وہ کمپوزیشن ہوگی. لہذا وہ معاملہ علیحدہ ہے اور یہ پریکٹیکل مسائل علیحدہ ہے. بھائی ہمارا یہ نہیں ہے کہ اب وہاں پر جانے کے بعد میں کسی اجلت میں کوئی فیصلہ کر لوں. دیکھوں گا اور سوچوں گا اگر وہاں کوئی رد و بدل ایسا ہو سکے وہاں کے طریقہ کار میں بھی اور یہ کہ ہم واقعی کر یہ محسوس کریں کہ کوئی مفید خدمت سر انجام دے سکتے ہیں. سیاست ہمیں کرنی نہیں ہے. میں نے یہاں بھی استقبالیہ جو ہوا تھا وہ گزشتہ پیوستہ جمعے کو غالباً اور وہاں پر لوگوں نے کچھ کہا تھا کہ ہم آپ کا محاسبہ کریں گے اور بڑی امیدیں آپ سے وابستہ ہو گئی ہیں. تو میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کے ان الفاظ سے مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے. میں تو آپ کا نمائندہ ہو کر جا ہی نہیں رہا. مجھ سے تو ایک شخص نے اپنی شخصی حیثیت میں مجھ سے ایک یہ دعوت دی ہے کہ میرے مشوروں میں آ کر شریک ہو جاؤ. میں نے صرف اس پر لبیک کہا ہے. نہ مجھے آپ کے محاسبے کا ڈر ہے نہ مجھے یہ خوف ہے کہ مجھے واپس آ کر آپ سے ووٹ مانگنے ہیں. میں تو نہ آپ کے ووٹوں سے جا رہا ہوں نہ کبھی آپ کے ووٹوں کی بھیک مجھے مانگنی ہے. میں اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتا ہوں یا اپنے ضمیر کے سامنے یا صرف اللہ کے سامنے. میں آپ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں. تو یہ ہے میرا موقف اس ادارے میں شمولیت کے ضمن میں. میں نے یہ وضاحت اتنی تفصیل سے اس لیے کر دی ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ حق ہے. جو حضرات بھی یہاں دور دراز سے چل کر آتے ہیں چاہے وہ بہرحال کسی اور میرے کام میں شریک ہو یا نہ ہو لیکن یہ کہ میں ان کا ایک حق اپنے اوپر سمجھتا ہوں. آخر وہ یہاں میری بات سننے کے لیے آتے ہیں تو ان کی بات بھی مجھے سمجھنی چاہیے غور کرنا چاہیے. اور اگر میرے کسی اقدام سے کچھ حضرات کو کچھ احباب کو کوئی تشویش ہوئی ہو یا کوئی ان کو احساس ہوا ہو کہ میں نے کہیں اپنے موقف میں ترمیم کر دی ہے تو مجھے اپنی پوری وضاحت پیش کر دینی چاہیے. میں اس پر بھی مطمئن ہوں کہ میں نے کوئی سیاسی تقریر نہیں کی ہے بلکہ میں نے تو ایک حدیث بیان کی ہے. میں نے قرآن مجید کی تعلیم بیان کی ہے. میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ ایک مسلمان ملک میں جہاں کا حکمران بھی مسلمان ہو اور ایک غیر مسلم ملک میں جہاں کا حکمران بھی کافر ہو ایک مسلمان کے رویے اور طرز عمل میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. جو لوگ ان حالات کی تبدیلی سے اپنے نقطۂ نظر میں اور اپنے طرز عمل میں جو تبدیلی پیدا ہونی چاہیے اس کو نہیں سمجھ پاتے در حقیقت وہی ٹھوکرے کھاتے ہیں. ان کی پوری جو قوتیں ہیں اور توانائیاں وہ ضائع ہو جاتی ہیں. بس میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں.